Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mursaleen Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستوں, سورہ فصلت کی یہ آیتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب بس اللہ ہی ہے, ثم استقاموا, پھر اس قول پر وہ ثابت قدم ہو گئے, جم گئے, ایسے بندوں کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, یہ کہتے ہوئے اللہ تخافو, تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ولا تحزنو, غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, ہم دنیا میں بھی تمہارا کام بنانے والے, تمہارے ساتھی رہیں گے, وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے, تمہارا کام بنائیں گے, تمہارے حمایتی رہیں گے. وہ آخرت جہاں پہنچ کر لکم فیہا ما تشتہی انفسکم, جو تمہارے دل کی خواہش ہوگی وہ میسر کر دی جائے گی, وہ فراہم کر دی جائے گی. ولکم فیہا ما تدعون, جس چیز کے لیے تم وہاں مطالبہ کرو گے, ڈیمانڈ کرو گے, وہ چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم کو عنایت کر دی جائے گی. ان آیتوں میں دو باتیں بہت اہم ہیں جن پر ہم کو غور کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, استقامت, جس کا ترجمہ میں نے کیا تھا کہ ثابت قدم رہنا, جمے رہنا بات پر. جب بندہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہمارا مالک, ہمارا پروردگار, ہمارا خالق بس تنے تنہا اللہ تعالیٰ ہے, تو اس کا تقاضا یہ ہے, اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے, آٹومیٹیکلی جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ کہ آپ بندگی پر جم جائیں, بندگی پر آپ ثابت قدم ہو جائیں. یہ انسان کے اندر نہ ہو کہ کوئی کام وہ وقتی طور پر کرے, ٹیمپروری کرے, اور اس کے اندر ثابت قدمی کی کیفیت نہ ہو. استقامت کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں جمے رہنا, استقامت کے معنی ہوتے ہیں صبر کرتے ہوئے کوئی کام کرتے چلے جانا. استقامت اور صبر اگرچہ کہ ملتے جلتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ استقامت میں یہ ہوتا ہے کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو اس پر جمے رہنا، برابر کرتے رہنا، اور صبر میں جو مفہوم ہوتا ہے اس میں بھی ثابت قدمی ہے، جمے رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافہ اور ہو جاتا ہے کہ مخالفتیں جب پیش آ جائے تو ان چیلنجز کو قبول کرنا، سہنا مخالفتوں کو. صبر کے معنی عام طور پہ تھوڑا سا اردو میں لمیٹیڈ سمجھے جاتے ہیں، محدود، کہ کسی بندے پر مصیبت آ جائے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں، بس اللہ مالک ہے. یہ ذرا تھوڑا سا مفہوم ہے، صبر کا بہت وسیع مفہوم ہے. صبر کی تشریح کرتے ہوئے علماء مفسرین نے لکھا ہے، عربی دانوں نے لکھا ہے کہ عبادتوں پر جمے رہنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر جمے رہنا، نمبر ایک. نمبر دو، گناہوں سے ہمیشہ رکے رہنا. گناہوں کی چاہے جتنی دعوت دی جائے، گناہوں کو چاہے آسان کر دیا جائے آپ کے سامنے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گناہ کرنے کے لیے حکومت ساتھ دے رہی تھی، اقتدار ساتھ دے رہا تھا، ماحول ساتھ دے رہا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام گناہوں سے کیسے سمٹے رہے، بچے رہے. معاذ اللہ، انہو ربی احسن مسوایا، نہیں ہو سکتا مجھ سے یہ، رب نے میرے ساتھ بہت حسن سلوک کیا اور مجھے کنویں سے نکال کر محل میں پہنچا دیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کی نافرمانی کروں. تو گناہوں سے بچے رہنا یہ بھی صبر کی ایک کیفیت ہے. اور صبر کی تیسری کیفیت یہ بھی ہے کہ کتنی مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، ظلم و زیادتی کے پہاڑ آپ پر توڑ دیے جائیں، لیکن آپ سچائی کی طرف بڑھتے رہنا، بڑھتے رہنا. گھر بیٹھ جانے کے معنی صبر کے نہیں، یاد رکھیے، آگے بڑھنے کے معنی صبر کے ہیں. ہو سکتا آپ سوچیں کہ ذرا یہ بے دلیل سی بات لگ رہی ہے، لیکن ایک حدیث ہے جو بہت تفصیلی ہے، میں اس کا ایک چھوٹا سا جز بیان کرتا ہوں، اس سے آپ کو صبر کا مفہوم پتا چل جائے گا. حدیث یہ ہے کہ وسما ذات البروج میں، سورة البروج میں آپ دیکھیں گے ایک واقعہ آتا ہے کہ مومنوں کے لیے ایک خندق کھودا گیا، گڑا کھودا گیا، اس میں آگ لگا دی گئی، اور مشرک بادشاہ وہ بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے، اور ایک ایک ایمان والے کو اس آگ کے گڑے میں ڈالا جا رہا ہے. اس صورت کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک خاتون کی باری آئی، ایمان والی خاتون ہیں، ان کی باری آ گئی، اور ان کے گود میں بچہ ہے سال سوا سال کا، اور اس سے بھی کم عمر، چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے گود میں. اور جب ان کو کہا گیا یا تو وہ مرتد ہو جائیں، دین توحید کو چھوڑ دیں، یا پھر آگ کے گڑے میں ان کو پھینک دیا جائے، تو وہ خاتون ایمان پر تو بہت ثابت قدم تھی، لیکن چھوٹے بچے کی وجہ سے تھوڑا ان کے قدم لڑکھڑا گئے. ماں کی ممتا آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، لہذا تھوڑا سا وہ لڑکھڑا گئیں، ٹھٹک گئیں، رک گئیں. سامنے آگ ہے اور پیچھے سپاہی ہے، دھکیل رہے ہیں، اور وہ تھوڑا سا رک گئی، تو اس بچے نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے قوت گویائی ملی، اور اس بچے نے کہا، یا اما ازبری فإن ظاہرہا النار و باطنہا الرحمہ. ماں ثابت قدم رہے، یہ ظاہر میں آگ ہے، اندرون میں رحمت ہی رحمت ہے، تو آگے بڑھ. تو آپ ازبری کا ترجمہ کیا کریں گے، گھر کو بھاگ جا، بڑھ ماں، آگے بڑھ، شہادت کی طرف آگے بڑھ. صبر کا مفہوم یہ ہے کہ رکاوٹوں کے باوجود آپ آگے بڑھنا اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. نماز کے لیے بھی اجر حساب کتاب کے ساتھ ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، روزے کا اجر ہے، حج کا اجر ہے، لیکن صبر کا ذکر آیا تو فرمایا بغیر حساب کتاب کے ہم اجر دیں گے، بغیر حساب کتاب کے ہم اجر دیں گے. اور ابھی رمضان المبارک قریب آ رہے ہیں، روزہ رکھنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں جو بیان فرمایا کہ روزے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو بس میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ میں دوں گا، اس کی جزا میں دوں گا. تو علماء نے لکھا کہ یہ اس لیے ہے کہ روزے میں صبر کی ادا ہے، روزے میں صبر کی ادا ہے، اسی لیے اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بس یہ محض میرے لیے ہے، میں اس پر اجر دوں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صبر پر جو اجر ہے وہ بغیر حساب کتاب کے ہے، اور اس اجر کا آغاز اس دنیا سے ہو جاتا ہے، کیونکہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو جم جاتے ہیں دین کے تقاضوں پر، ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور کنٹینیو کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل، ایسے بندوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ غور کرنے کی چیز دوسری اہم یہ ہے، فرمایا نزول ملائکہ ہوتا ہے. فرشتوں کا نزول کہاں ہوتا ہے؟ فرشتوں کا نزول نبیوں اور رسولوں کے لیے ہوتا ہے، اور فرشتوں کا نزول ہماری زندگی میں ایک ہی بار ہوتا ہے، نزا کے عالم میں. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر استقامت ہے تمہارے اندر تو تم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اجر ملے گا کہ فرشتے تم پر نازل ہوں گے. تتنزل علیہم الملائکۃ، یہ کہتے ہوئے اللہ تخافو، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنو، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے خوف ہمیشہ فیوچر کے سلسلے میں ہوتا ہے، کل مجھے کیا ہو جائے گا پتہ نہیں، کل ایسا نہ ہو میں بیمار ہو جاؤں، کل ہم پر کوئی اٹیک ہو جائے، یہ اندیشے رہتے ہیں. اور غم جو ہے ہمیشہ وہ گزرے ہوئے حالات کے سلسلے میں ہوتا، فلاں جدا ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، یہ میرے ہاتھ سے چھین گیا. تو فرشتے اس بات کا تیقن دیں گے کہ اللہ تخافو، اب تم کو کوئی خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اب تم کو کوئی غم بھی نہیں ہونا چاہیے، صدمہ بھی نہیں ہونا چاہیے، پچھلی زندگی کے سلسلے میں بھی مطمئن ہو جاؤ، جو کچھ تم لٹ چکے اور جو کچھ تم نقصانات اٹھا چکے وہ سب کی اب پابجائی ہونے والی ہے، اور آنے والی زندگی کے سلسلے میں بھی مطمئن ہو جاؤ، کسی اندیشے کے شکار نہ رہو، اب امن ہی امن ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، اور وہ کہیں گے کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، تم کامیاب ہو چکے، اور کامیابی یہ ہے کہ جنت میں تم پہنچ جاؤ گے جہاں تم کو وہ ساری نعمتیں ملیں گی جس کی تم کو خواہش ہوگی. یہ فرشتوں کا نزول کب ہوتا ہے؟ اس کے سلسلے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ایک بات لکھی کہ جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو جم جاتے ہیں دین کے تقاضوں پر، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی فرشتوں کا ظہور ہوگا، وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. تو پہلی مرتبہ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہوگا جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے. تو فرمایا جس کے اندر استقامت ہوگی، جس کے اندر ثابت قدمی ہوگی، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. جس کے اندر استقامت نہیں ہوگی جن کے اندر استقامت نہیں ہوگی ان کے سلسلے میں تو یہ آیا ہے کہ جس وقت ان کو چارج دینا ہوگا روح قبض کرنے کے لیے فرشتے ظاہر ہوں گے تو وہ بہت پریشان ہوں گے، اور فرشتے بھی ان سے بہت سخت اور تلخ کلامی کے ساتھ خطاب کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے کہ اب دو تم اپنی روح ہمارے قبضے میں کرو، اور ہم اس کو وہاں لے جانا چاہ رہے ہیں جہاں بہت سخت حساب کتاب ہونے والا ہے. لیکن جو بندہ مومن جو دین کے تقاضوں پر ثابت قدم رہا، اس کے سلسلے میں فرشتے جب ظاہر ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیہ مرضیہ، اے دل مطمئن، اے نفس مطمئن، تم کو اپنے رب کے پاس چلنا ہے. وہ کہیں گے الی رب رحمان غیر غضبان اس رب کے پاس چلنا ہے جو بڑا رحمان ہے اور تجھ پر ناراض نہیں ہے. اور وہ یہ بھی کہیں گے الا روحن و ریحانن, اور جنت کی طرف جہاں پھول بھی ہیں, پھل بھی ہیں, باغات ہیں, نہریں ہیں, نعمتیں ہیں, اطمینان دلاتے ہوئے وہ روح کو اپنے چارج میں لیں گے, کنٹرول میں لیں گے, اور پھر دھیرے دھیرے عالم بالا کی طرف سفر کریں گے. اور جب اعلی علیین پہنچیں گے تو پوچھا جائے گا یہ کس کی تم روح لے کر آئے ہو کہ اس کے وجود سے مشک کی خوشبو نکل رہی ہے. اور پھر استقبال کیا جائے گا, یہ پہلا موقع ہوگا جہاں کے فرشتوں کا نزول ہوگا. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ روح قبض کر لی جاتی ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے وفات کی, آپ کی علالت کی اطلاع آپ کو بھیجی گئی کہ بہت بیمار ہیں, بچنے کا امکان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے تک حضرت ابو سلمہ کی روح پرواز کر چکی تھی اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور کھلی ہوئی تھی, اوپر آپ دیکھ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پلکوں کو بند کر دیا اور بند کرتے ہوئے ارشاد فرما, جو فرشتے روح لے کر جاتے ہیں نا تو اس کو آدمی تکتا رہ جاتا ہے, اب روح چلی گئی, آنکھیں فوراً بند کر دو. ہم بھی اگر کہیں موجود ہوں اور کسی کی وفات ہو جائے تو اپنے قابو پر کنٹرول رکھیں, اور چند کام ہوتے ہیں جو کرنا چاہیے, اس میں یہی کہ آنکھیں آپ بند کر دیں. اگر ٹھنڈی ہو جائیں گی پلکیں تو پھر وہ جم جائیں گی, پھر بند نہیں ہو پائیں گی. لہذا جس وقت گرمی ہے اسی وقت آنکھیں بند کر دیں, اعضا کو ٹھیک ٹھاک کر دیں, پیر کو سیدھے کر دیں اور دونوں پیر کے ناخن کو ملا کر کسی ڈوری سے باندھے تاکہ ٹیڑھے بنگے نہ ہو پیر, بعد میں برا نہ محسوس ہو. یہ ہے جنازے کے احکام جس کو ہم کو معلوم کرنا چاہیے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ جب فرشتے تمہاری جان لے کر جاتے ہیں تو تم تکتے ہو, اور جب وہ جان لے کے چلے گئے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, اب آنکھیں تم بند کر دو. لہذا یہ ہے فرشتے جو پہلی مرتبہ بندے مومن کے لیے خوشخبری دیتے ہوئے آتے ہیں کہ چلو اس رب کی طرف جس رب سے تم کو اجر لینا ہے, جو رب تم سے خوش ہے. پھر فرمایا کہ اب تجہیز و تکفین ہوتی ہے, غسل ہو گیا, کفن دے دیا گیا, اور اس کے بعد سے پھر قبر بند کر دی گئی تو دوبارہ اب یہ آخرت کی پہلی منزل میں فرشتے پھر ظاہر ہوتے ہیں اور ظاہر ہو کر کہتے ہیں کہ تم استقامت والے بندے ہو, تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر سارے سوالات جو آپ نے سنے ہوں گے, مر ربو کا اور مادینو کا اور من حاضا, اور اس کے جوابات بالکل صحیح نکلتے ہیں استقامت کی وجہ سے. پھر اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ایسی منزل تیار کر رکھی ہے جس کو تم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. شاید ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے, ایک ویو دکھایا جاتا ہے, وہ عالم بالا میں دکھایا جاتا ہے, اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ ہے دیکھو جنت جس میں تم کو جانا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اس وفات پانے والے سے یہ کہتے ہیں, نم کا نومت العروس لا یوقظھا الا اہلھا, دلہنوں کی طرح سو جاؤ جس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا, اگر ڈسٹرب کرتا ہے تو اس کا چاہنے والا, وہ نوشا شوہر ہی آ کے اس کو اٹھائے گا, کوئی اور آ کے اس کی نیند میں مداخلت نہیں کرے گا. اب تم کو کوئی نہیں ستائے گا, سوتے رہو, اب تو تمہارا رب ہی قیامت کے وقت تم کو اٹھائے گا. یہ کہہ کے فرشتے اس کو سلا دیتے ہیں. یہ دوسری مرتبہ فرشتوں کا ظہور ہوتا ہے. تیسری مرتبہ فرمایا جب میدان حشر میں دوسرا سور پھونکنے کے بعد میدان حشر برپا ہوگا, اور میدان حشر میں ہم سب کھڑے ہوئے ہوں گے اور زمین سے سارے مردے برآمد کر کے ان میں روح ڈال دی جائے گی, اور یہاں تفصیل نہیں بتا سکتا ہوں میں, ورنہ میدان حشر کے سلسلے میں علماء نے یہ لکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی زمین کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا, اور فرمایا آٹے کا گولا جو ہوتا ہے, گول اگر آپ اس کو بنا کے بعد میں کھینچے تو ذرا رومالی روٹی دیکھیے کتنی بڑی ہو جاتی ہے, ایسے ہی لمبی کر دی جائے گی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ, اور اس لمبی زمین میں اللہ تعالیٰ روحوں کو ڈال دے گا. روحوں کو جب بھیج دیا جائے گا تو کیا ہوگا, اس کی مثال یوں دی گئی کہ روح کو آپ میگنیٹ سمجھ لیجئے اور ہمارے جسم کے ٹکڑوں کو وہ آئرن کے پیسز سمجھ لیجئے. اب ایک بڑے دیگ میں، ایک بڑے سے برتن میں مٹی آپ اور ریتی جمع کر دیجئے، اور اس میں لوہے کے باریک باریک پیسز آپ ڈال دیجئے، پھیلا دیجئے، اس کے بعد آپ ملا دیجئے، کہاں ہے پیسز کسی کو پتا نہیں چلے گا، لیکن جب آپ میگنیٹ ڈال دیں گے اس میں، ڈال کے ہلائیں گے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میگنیٹ کے اطراف پورا لوہا جم چکا ہے۔ ایسے ہی کہا کہ روح ڈال دی جائے گی، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، پھر خوب ہلایا جائے گا زمین کو، آپ کے ٹکڑے جو بکھرے ہوئے تھے کچھ کیڑوں کے پیٹ میں، کچھ سمندر کی تہ میں، سب نکل نکل کے روح کے اطراف جمع ہو جائیں گے، پھر راشد نسیم کھڑے ہوئے میدان حشر میں۔ لہذا سارے مردے برآمد ہو جائیں گے، اور پھر نفسی کا عالم ہوگا، بہت پریشانی کا عالم ہوگا۔ اس وقت اچانک استقامت والے بندے کے پاس پھر فرشتے ظاہر ہوں گے اور کہیں گے، نحن اولیاء اکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم ہیں تمہاری حمایت کرنے والے، ہم چلیں گے تمہارے ساتھ۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عام لوگوں کے سلسلے میں تو سائق و شہیق دھکے دے دے کے لے کے جا رہے ہوں گے، نام اعمال کو ایک فرشتہ اٹھا کر گواہی دینے والا اور ایک دھکے دینے والا، دو فرشتوں کے ساتھ جو کرامن کاتبین ہوں گے وہ وہاں اس صورت میں موجود ہوں گے، اور بندہ مومن کے لیے وہ فرشتے ظاہر ہو کر کہیں گے کہ آپ کا معاملہ تو طے ہو چکا ہے، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ ذرا آگے بڑھیں، پھر اس کے بعد سے آپ کی ملاقات آپ کے حبیب سے ہوگی، آپ کی کامیابی بالکل طے ہے۔ لہذا وہ بندہ پورے اعزاز کے ساتھ، جیسے سیکورٹی کے درمیان ایک بہت بڑا وی آئی پی چلتا ہے، اس اعزاز کے ساتھ وہ آگے بڑھے گا، اور آگے بڑھ کر اب ذرا آپ تصور کر لیجئے کہ آپ کسی بڑے لمبے سفر سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترے ہوئے ہیں، اترنے کے ساتھ پلین سے چار پانچ لوگ گھیر لیے اور کہا آپ کو گرین چیلنج سے لے جانا ہے، نہ امیگریشن چیک کے لیے لائن میں لگنا ہے اور نہ ہی آپ کو سامان چیک کرانا ہے، بلکہ اعزاز کے ساتھ وہ ایک اسپیشل گیٹ کے ساتھ نکال لے آپ کو، تو کتنا آپ خوش ہوں گے، کتنا فخر محسوس کریں گے، یہ کیفیت ہوگی۔ جیسے جیسے درجات ہوں گے ایمان کے، ویسے ویسے اعزاز ہوگا۔ یہ تین مرتبہ فرشتوں کا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ظہور ہوگا ان لوگوں کے لیے جن کے اندر استقامت ہو، ثابت قدمی ہو۔ ہمارے لیے ایک رات پوری نماز پڑھ لینا آسان ہوتا ہے، مل جائے شب قدر تو ماشاءاللہ اس کی قدر ہونی چاہیے، لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ تمہاری ہر رات شب قدر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ وان قل، اللہ کے پاس پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں اگرچہ کہ مقدار میں کم ہو۔ ایک رات میں 100 رکعت پڑھ لینا، اس سے کہیں بہتر ہے ہر رات 2 رکعت پڑھنا، اٹھ کر بہت بہتر ہے، بہت اجر ملنے والا ہے۔ استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل قدریں بدل گئی ہیں، اور اہل اللہ کی ہم علامت کیا سمجھتے ہیں؟ کرامت، کرامت ہو تو وہ اہل اللہ میں سے ہیں، لیکن اہل اللہ خود کیا کہا کرتے تھے؟ اہل اللہ کہا کرتے تھے الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بلند چیز ہے کہتے تھے، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے، حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر استقامت ہے تو ولی ہی ولی ہے، طے ہے، اور اگر کرامت ہے تو ہو سکتا ہے جادوگر ہے، تماشا کر رہا ہو، تو یہاں تو ڈاؤٹ ہے کا، لیکن استقامت ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ استقامت، جم جانا نیکیوں پر، جو الحمدللہ آپ کو ماحول فراہم کیا گیا، جو کیفیتیں رہیں یہاں پر، اور ایک ہم کیفیت دیکھتے تھے، روحانیت چھائی ہوئی ہے الحمدللہ۔ شب بیداری سے آپ کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، پھر اس کے بعد جماعت سے پوری نمازوں کا ادا کرنا، پھر اس کے بعد سے نیک کاموں کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ اس کورس کے تحفے کے طور پر، رزلٹ کے طور پر گھر لے جائیں۔ معلوم ہوا گھر جانے کے بعد سے نماز میں سستی ہو رہی ہے، معلوم ہوا گھر جانے کے بعد سے بھول گئے ہم کہ کبھی رات میں بھی اٹھنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، تو اس کے معنی یہ کہ ہم نے یہ جو 3-4 دن محنت کی، وہ پوری محنت ہماری اکارت جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ اس محنت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو فرائض آپ نے حاصل کر لیے ہیں، جو عبادتوں کا آپ نے یہاں پر ماحول بنایا، جن کی تربیت ملی آپ کو، اب یہ پوری زندگی جاری رہنا ہے۔ روزانہ آپ اہتمام کریں کہ کچھ دیر آپ کو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، شب بیداری کرنا ہے، استغفار بالاسحار۔ قرآن پاک میں کئی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی اور کہا کہ اللہ کے وہ بندے بہت بلند مقام کے حامل ہوتے ہیں جو وقت سحر اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے، استغفار کرتے ہیں۔ لہذا یہ کیفیت جو ہم کو ملی ہے، اس کی حفاظت کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم حفاظت کریں گے، اصحاب استقامت میں سے ہوں گے، استقامت والے ہوں گے، اور اگر ضائع ہو جائے تو کبھی کبھی مہلت بار بار نہیں ملتی، موقع اللہ تعالیٰ وہ کبھی کبھی پھر گوا دینے کے بعد، ضائع کر دینے کے بعد موقع دینا بھی، توفیق دینا بھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا جن چیزوں کی ہم نے یہاں عادت ڈالی یا جن چیزوں کا ہم نے اہتمام کیا، شروعات کر دی، ان چیزوں کو اب آپ باقی رکھیے۔ اور اس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، شب بیداری کی اس کیفیت کو، جو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جو آپ کو لامحالہ اولیاء اور انبیاء کی صفات کے قریب پہنچانے والی چیز ہے، اس کو آپ باقی رکھنے کی کوشش کیجئے۔ نماز جماعت سے پڑھیے، اہتمام کیجئے۔ نماز کے سلسلے میں تاکید آئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، بڑی حفاظت کرو، بڑی حفاظت کرو نمازوں کی۔ لہذا نمازوں کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنے کے لیے نسخہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ وضو نماز کی کنجی ہے، ولا یحافظ علیہا الا مؤمن، مومن وضو کی حفاظت کرتا ہے۔ وضو سے رہنے کی آپ کوشش کیجئے، جب آپ گھر سے نکل رہے ہوں وضو کر لیجئے، کیونکہ کبھی کبھی آپ جہاں جاتے ہیں وہاں وضو کی سہولت نہیں ہوتی۔ آپ وضو کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے جتنا ہو سکے۔ انسان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان جتنا کر سکتا ہے اتنی کوشش کر لے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نمازیں پھر برباد نہیں ہوں گی، ضائع نہیں ہوگی، ڈیلے نہیں ہوگی، وقت پر ہم نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے۔ نماز کی صفت اگر ہمارے اندر آ جائے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ہم دنیا تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور صحابہ کی کیفیت یہ تھی، دو دو رکعتوں کے ذریعے سے وہ اپنا کام بنوا لیا کرتے تھے۔ لہذا نمازوں کا اہتمام ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں آپ نے جو چیز شروع کی وہ یہ، گہرائی میں جانا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اور علم کا جو اصل سورس ہے وہاں تک پہنچنا۔ کیونکہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ نے بھی ان تین دنوں میں دیکھا ہوگا کہ بیگ صاحب کا مزاج یہ ہے کہ اصل سورس تک جانا، سنی سنائی باتوں پر ادھر ادھر سے اچک لینا اور اس پہ یقین کر لینا، یہ کیفیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب، احادیث صحیحہ، تاریخ اور تاریخ کے جو صحیح سورس ہے وہاں تک جانے کی کوشش کرنا، یہ علم کی طلب آپ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ آپ طے کر لیجئے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ علم کا سفر مجھے طے کرنا ہے۔ آدھا ہی گھنٹہ آپ طے کر لیں 24 گھنٹوں میں کہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ میں کچھ نہ کچھ سیکھوں گا۔ سیکھنے کا عمل، یہ امت یاد رکھیے امت علم ہے۔ اس امت کا سفر کا جو آغاز ہوا وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمارا سلسلہ۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے رسول کو حکم ہوا کہ آپ دعا کریں ربی زدنی علما، رسول کو حکم ہو رہا ہے، کیا دعا کریں؟ رب، نبوت اور رسالت کے بعد علم میں کیا اضافہ ہوگا آپ سوچ لیجئے۔ لیکن امت کا مزاج بنانے کے لیے کہ علم میں اضافہ ہوتا رہے، ہم پڑھتے رہیں، تحقیق کرتے رہیں۔ ذرا آج کل جو مزاج بن گیا کہ ہم انٹرنیٹ پر جاتے ہیں اور اپنے مطلب کی چیز تلاش کر لیتے ہیں، یاد رکھیے یہ غلط ہے۔ آپ آبجیکٹیو پورا مطالعہ کریں، پڑھیں آپ، تب جا کے آپ کو صحیح نتیجہ ملے گا۔ اپنے مطلب کی چیز حاصل کر لینے سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ کسی نے اپنے مطلب کی چیز تلاش کرنے کے لیے ویب سائٹ پر جا کے ڈالا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا حکم، بخاری شریف کی روایت ملے گی، بخاری شریف کی روایت ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کے بعد آپ سنت سمجھ کے عمل کیجئے، نعوذ باللہ۔ لیکن اگر آپ بخاری کا پورا مطالعہ کریں گے، بخاری شریف کا پورا مطالعہ کریں گے، تو کیا پتہ چلے گا؟ پتہ یہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نارمل حالات میں ہمیشہ اہتمام کرتے تھے کہ ایسے بیٹھ کر آپ فارغ ہوں کہ نشیب میں پیشاب چلا جائے، اس کے چھینٹے بھی واپس نہ آئیں۔ یہ ہاں ایک مرتبہ ہوا یہ کہ سباتت قوم، ایک قوم جو ہے کچھ لوگ گندگی کرتے تھے، ایک جگہ کچرا سڑا ہوا مٹیریل ڈالتے تھے، وہاں کرنا تھا، جگہ کوئی اور نہیں تھی، تو گندگی میں بیٹھ کے کیسے فارغ ہو سکتا ہے انسان؟ وہاں مجبوری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اور پتہ یہ چلا اگر تم مجبور ہو تو تمہارے لیے جائز ہے، میں بھی ناجائز نہیں کہہ سکتا ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ایک سہولت، لیکن معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، فقہی مسئلہ میں ہرگز نہیں بیان کر رہا ہوں، کہ اپنے مطلب کی ہم چیز تلاش کرنے کی کوشش جو کرتے ہیں یہ غلط ہے. آپ پڑھیے بخاری شریف، اور پڑھنے کے بعد آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ اجر ملے گا. اور اگر راشد نصیب مخالفت بھی کرے تو آپ کو اجر ملے گا. کیوں؟ ضمیر مطمئن، دل مطمئن ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ اللہ کے رسول کا عمل ہے، میں کروں گا. علم سے آپ جڑ جائیے، تحقیق کیجئے، تفاسیر پڑھیے، احادیث پڑھیے، اور آپ جتنا علم سے جڑے رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو بندے ہیں ان کو کبھی چین نہیں آتا، دو بندے ہیں، مہمومانی ارشاد فرمایا، لا یشبعانی، ان کو کبھی چین نہیں آتا. ایک کون؟ فرمایا ایک دنیا کا طالب، طالب الدنیا، اور ولا یزال فی رضا الشیطان، اور وہ شیطان کو خوش کرتا رہتا ہے حلال و حرام کا فرق کیے بغیر، دنیا دنیا دنیا. اور فرمایا دوسرے طالب علم، لا یزال یزداد رضا الرحمن، جس سے ہمیشہ رحمان خوش ہوتا رہتا ہے. علم کا طالب، علم علم کا طالب ہمیشہ وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، تحقیق کرتا ہے. اس علم سے صحابہ نے اس دنیا کو نیا نظام دیا، اس علم سے دنیا کو سب سے پہلے قانون ملا، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام ابو حنیفہ نے قانون بنائے، ملکوں کو قانون دیا گیا. اس علم سے دنیا کو کتنی نعمتیں ملی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے. اب دنیا تحقیق کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے، علم میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم، ہمارا عالم یہ ہے بیک ورڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا عالم یہ ہے پسماندہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور عالم یہ ہو گیا اب انڈیا میں تو ریزرویشن مانگ رہے ہیں، ہم کو 4% چپراسی بنا دیجئے، 4% کلرک بنا لیجئے، ہم خوش ہیں. دنیا کو دینے والا، عطا کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الید العلیا خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ جو ہوتا ہے ہمیشہ وہ فضیلت والا ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے. ہم لینے والا ہاتھ بن گئے، ریزرویشن مانگنا کیا ہے، اور دینے والا ہاتھ، ہم نے دنیا کو کیا کیا نہیں دیا تھا، مینجمنٹ دیا تھا، علم کی شاخیں دی تھی ہم نے، سائنس ہم نے دی تھی، لیکن دھیرے 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 ہماری زندگی سے، علم سے وہ وابستگی ختم ہو گئی جو ہمارے اسلاف کی تھی. اب یہ نام آپ سنتے رہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام بخاری، ان کے حالات پڑھیے آپ، دیکھیے پتہ چلے گا علم کے حصول کے لیے انہوں نے کیسی محنتیں کی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عالم یہ ہوا کہ وہ 16-17 سال کے تھے، اور ایک کتاب ان کی نگاہوں سے گزری، وہ زمانہ طباعت کا نہیں تھا، پرنٹنگ پریس وغیرہ یہ سب نہیں تھے، لہذا اس زمانے میں عام طور پر جو کتابیں ہوا کرتی تھی وہ قلم سے لکھی، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. تو حضرت امام مالک کو معلوم ہوا یہ بہت اچھا حدیث کا کلیکشن ہے، لیکن جن صاحب نے لکھا تھا وہ نساخ کہلاتے تھے، نسخے تیار کرنے والے، انہوں نے جو قیمت لگائی وہ اچھی خاصی تھی، موجودہ دور کے اعتبار سے آپ سمجھ لیجئے 15-16 ہزار. اب ایک لڑکا ہے 16 سال کا، اور وہ بھی امیر گھرانے کا نہیں ہے، وہ ایک کتاب کے لیے اتنی قیمت نہیں دے سکتا. تڑپ رہے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، رو رہے ہیں، اور دن گزر گیا، رات ہو گئی، عشاء کے بعد لیٹ گئے، چین نہیں ہے، نیند آنکھوں سے کوسوں دور، کروٹیں بدل رہے ہیں، کتاب ضائع ہو جائے گی، میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، اللہ کتاب میں کیسے حاصل کر لوں. آدھی رات ہو گئی، نیند نہیں آئی، اسی غور میں ہے، کبھی دائیں کروٹ لیتے، کبھی بائیں، کبھی چت لیٹتے، اچانک چت ہوئے تو دیکھا چھت لکڑی کی ہے، گھر کی پوری چھت لکڑی کی ہے. آئیڈیا آیا، صبح اٹھنے کے بعد وہ پوری لکڑی نکال کر بیچ دی، اور قیمت ہو گئی، کتاب خرید لی. اس کے بعد سے تاریخ میں آتا ہے کئی سال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کھلے آسمان کے نیچے سونا پڑا. مدینہ منورہ کی سردی آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت تیز ہوتی ہے، مدینہ منورہ کی گرمی آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت شدید ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساری چیزوں کو سہنے کے بعد یہ امامت کا مقام حاصل کیا. امام بنے. تو میرے دوستو, ہم سب کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم بہت دینے والے بن سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے یہ جو آپ کو ماحول بنا, آپ پڑھ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں, کسی بھی مسئلے میں تہ میں جا رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, صحبتیں آپ کو مل رہی ہیں, تو علم کے جو سورس ہیں ان سے آپ جڑ جائیے, ہمیشہ لگے رہیے, ہمیشہ پڑھتے رہیے, ہمیشہ آگے بڑھتے رہیے, اور کسی بھی شاخ سے آپ جڑ جائیں, انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دنیا کو دینے والے بنیں گے. کسی بھی شاخ میں اسپیشلائزیشن ہو جائے. ایک جملہ میں حدیث کے انٹروڈکشن میں آپ سے میں نے کہا تھا نا کہ دیکھیے, ایک چیز تو ایسی ہوتی ہے روزمرہ کی بات چیت, وہ عام طور پر ذہنوں میں نہیں رہ جاتی, لیکن ایک چیز ایسی ہوتی ہے بولنے والا, اور وہ بھی آپ کا محبوب ہو, اور وہ زور دے کے بولتا ہے, تو آپ زندگی بھر نہیں بھول سکتے. لہذا میں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مولانا تک میری کوشش کے بغیر پہنچا دیا تھا, تو مولانا کی خدمت میں میں بہت رہا. مولانا ایک چیز بہت تاکید کے ساتھ فرماتے تھے, بار بار فرماتے تھے, اور یہ فرماتے تھے جس شخص کے اندر اخلاص ہے اللہ کے معاملے میں اور اختصاص ہے علم کے معاملے میں, کبھی وہ ناکام نہیں ہو سکتا. اگر ایسا شخص ناکام ہو تو اس کو لے کے آؤ میرے پاس, آنے جانے کا کرایہ میں دوں گا کہتے تھے. تم کو اس کو پکڑ کر لانے میں جو خرچہ ہوگا وہ میں دوں گا, اور میں بتاؤں گا کہ اخلاص اور اختصاص کے بعد پھر وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اختصاص کس کو کہتے ہیں؟ اسپیشلائزیشن. کسی شعبے میں آپ اسپیشلائزیشن پیدا کیجئے, اللہ سے اخلاص کی بنیاد پر تعلق, اس کے بعد آپ دیکھیے کامیابی آپ کے قدم چومے گی, طے ہے یہ. لہذا اب آپ یہاں سے لوٹیں گے, لوٹنے کے بعد اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے, یہ جو ماحول بنا آپ کو, آپ کو جو علم دیا گیا ہے, آپ کو جو بتایا گیا ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں, اس سورس سے آپ جڑے رہیں. یہ طالب علمی کو ختم نہ کریں, مرنے تک انسان طالب علم رہتا ہے, سیکھتا رہتا ہے. لہذا ہم سیکھنے کی کیفیت کو تازہ رکھیں. تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ جو عبادتوں کا اہتمام ہم نے شروع کیا, اس میں اب کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے, بلکہ اللہ کرے اللہ کرے اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے, اور بالخصوص بالخصوص نمازوں کے سلسلے میں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جماعت سے نماز ادا کریں گے. اور نمبر دو یہ کہ علم, علم سے ہم وابستہ ہو جائیں گے, پڑھیں گے, مطالعہ کریں گے, اہل علم کے پاس جائیں گے, جو شکلیں ہو سکتی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں ماحول کتنا پیارا رہا, کتنا اچھا رہا, اور جس ترتیب سے ہم کو بیگ صاحب لے کر چلتے رہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے, شہر الگ الگ, لینگویج الگ الگ, غذا الگ الگ, کلچر الگ الگ, لیکن ہم مل کے کام کر رہے ہیں. یہ ٹیم ورک اگر امت میں آ جائے تو یہ امت کہاں پہنچ جائے گی پتہ نہیں. یہ ٹیم ورک کا جذبہ, آج مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے, میں بھی دیکھیے میں ان بزرگوں میں سے نہیں ہوں, یہ بھی اللہ کا شکر ہے بزرگوں میں سے نہیں ہوں, میں عام دنیا دار آدمی ہوں, سرکاری ملازمت کرتا ہوں, میری حقیقت میں جانتا ہوں, تو میں بھی آپ کے ساتھ اس طوفان کا شکار ہوں جس طوفان سے آپ نبردازما ہیں. میں کسی محفوظ جزیرے پہ نہیں بیٹھا ہوں خانقاہ کے اندر, مسجد کے اندر, کہ دنیا کے حالات نہ معلوم ہوں. آج عالم یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے شرابی کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں, زانی کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں, اور کافر مشرک کے ساتھ محبتیں کرتے ہیں, بزنس میں, نوکری میں, ملازمت میں, دنیا کے مختلف مقامات پر, لیکن ہم دین کے سلسلے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. مسجد آنے کے بعد سے پھر او ہو, میرے انداز کی ٹوپی, میرے انداز کا اس کا ڈریس, میرے بزرگ سے اس کی وابستگی, تبھی وہ چل سکتا ہے ورنہ نہیں. وہاں پہ آپ دکھائیں گے اپنی انفرادیت, یہ کیا مزاج بن گیا ہے. دین کے سلسلے میں بھی کل بیگ صاحب حدیث آپ کو سنا رہے تھے, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, من استقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا وصلى صلاتنا فهو مسلم, جو قبلے کی جانب رخ کر کے ہماری نماز پڑھتا ہے, ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے, ختم, وہ اللہ کے ذمے, ہم اس کے اب داروغہ نہیں ہیں کہ اس کے ایک ایک چیز کو چیک کریں, جھگڑے کریں, لڑائی کریں. ٹھیک ہے, مستحبات میں مزاج الگ الگ ہوتا ہے, ٹیم ورک کا ہم جذبہ پیدا کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. الحمدللہ آپ میں سے تمام حضرات بہت تعلیم یافتہ، اچھے خاندانوں کا بیک گراؤنڈ اور بہت اچھے جذبے کے ساتھ، عزائم کے ساتھ آپ لوگ رہنے والے لوگ ہیں، جیسے انٹلیکچوئل خواص ہے آپ اس امت کا، لہٰذا آپ اس امت کے اندر ٹیم ورک کا مزاج پیدا کریں، اور آپ جب ہی کر سکتے ہیں جب خود آپ بھی ایک نمونہ بنے اس کے، لوگوں کو گوارا کرنا، لے کر چلنا، اختلاف کو سہنا، محبت کرنا ہم سیکھیں، یہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کورس کے بڑے اچھے رزلٹس میں سے ہوگا کہ ہر شخص یاور بیگ صاحب بن جائے، اور بن سکتا ہے، بن سکتا ہے۔ دیکھیے نبوت ختم ہوئی، نبوت کے صدقے میں صحابیت ختم ہوئی، باقی ساری چیزیں باقی ہیں، باقی ساری چیزیں باقی ہیں، آپ اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں، وہ محنتیں پیدا کریں۔ ہمارا اور آپ کا رابطہ 20 سال سے بھی پرانا ہے، مستقل پڑھتے رہنا، تحقیق کرنا، اور مارے محبت کے آپ کہتے ہیں سب، لیکن آپ کبھی کوئی چیز ذہن میں بیگ صاحب کے ایسا الجھ جائے کہ اس کا حل نہ ہو رہا ہو، آرام سے آپ فون کرتے ہیں، اپنے چھوٹوں سے بہت آرام سے آپ سوال کرتے ہیں، تحقیق کر لیتے ہیں، جستجو، محنت، یہ ہے جو آپ کا مقام بلند کر رہی ہے۔ اور ایک نیا سبجیکٹ کہ اسلامی مینجمنٹ، اسلامی لیڈرشپ کا ایک تصور دے کر لے کر چل رہے ہیں، آپ ہر فرد آپ کا نمائندہ بن جائے آپ کے کورس کو۔ کتنا کلی بات ہو رہی تھی، ہم 300-400 کو نہیں جمع کر سکتے، لیکن آپ اس کے لیے گویا کہ ایک میڈیا بن جائے، یہ اس نظام کو لے کر چلیں۔ ٹیم ورک بہت ضروری ہے اس امت کے اندر، سے اجتماعیت گویا ایسا محروم کر دی گئی، یہ اس اجتماعیت کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بات، اور میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کیونکہ میرا وقت ہو رہا ہے، کہ محنت، سستی بہت آ گئی ہے امت کے اندر، سستی بہت آ گئی ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھ لیجئے، ایک دن کس محنت کس کو کہتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ کہ نصف شب کو اٹھ جانے والے، آدھی رات ہی کو اٹھ گئے، عبادتوں سے فارغ ہوئے، اور اتنی عبادت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر ورم۔ کیا یہ حدیث افسانوی ہے، فکشن ہے؟ نہیں، ورم کب آئے گا سوچیے آپ۔ پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ آپ نے تلاوت کی، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران تلاوت کی، دو رکعتوں میں 4 پارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کی، اب ورم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ 4 گھنٹے، 4.5 گھنٹے، 5 گھنٹے کی تہجد ہوتی تھی، پھر تھک کر جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھ کر لیٹ گئے۔ حضرت بلال نے اطلاع دی، جماعت تیار ہے، باہر تشریف لے آئے، امامت فرمائی، اس کے بعد امت کی تربیت فرما دی، ضروری احکام دیے، اور پھر فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشراق اور چاشت کی عبادتوں سے فارغ ہو کر اب عالم اسلام کی خبر لے رہے ہیں، اب پورے اب کیسز آ رہے ہیں، اب لشکر جا رہے ہیں، اب لشکر بنائے جا رہے ہیں، جماعتیں تیار ہو رہی ہیں، ٹیچرز تیار ہو رہے ہیں، دائی تیار ہو رہے ہیں، خطوط لکھے جا رہے ہیں، یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ظہر ہوئی، اور اس سے پہلے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10-11 بجے چاشت کے وقت عبادت سے فارغ ہو کر گھر گئے، اور پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا آج تو کچھ نہیں ہے، تو کہا ٹھیک ہے آج میں روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ واپس آ گئے، روزہ رکھ لیا آپ نے، نفل روزہ ہے، پھر اس کے بعد سارے معاملات، پھر ظہر کے بعد معلوم یہ ہوا دور دور سے قافلے آئے ہوئے ہیں، کچھ اسلام قبول کر رہے ہیں، کچھ جنگ بندی کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ کو ٹھہرانا ہے، کھلانے پلانے کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھوڑی تھا کہ وافر مقدار میں مدینہ منورہ میں چیزیں موجود ہوں، لہذا اگر 150 لوگ آ جاتے تو ان کے لیے سوچنا پڑتا۔ وہ ساری چیزوں سے فارغ ہو کر آپ کو اطلاع دی گئی، وہاں وہ جو گاؤں ہیں، 2 گاؤں والے لڑ رہے ہیں، لہذا آپ 20 کلومیٹر دور چلے گئے، وہ دونوں گاؤں والوں کو بلایا، میٹنگ کی، اصلاح کی، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے واپس آ رہے ہیں پیدل اونٹ پر، اور آتے آتے عصر کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری صف میں جیسے ہی کھڑے ہونے لگے، صف کے لوگ ایسا کٹ گئے، آگے بڑھے، پھر دوسری صف کٹ گئی، ہوتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پہنچ گئے۔ اب لوگوں نے تالیاں پیٹنی شروع کر دی کہ حضرت ابو بکر کو پتا چلے کہ اللہ کے رسول آ گئے۔ حضرت ابو بکر نماز میں مگن، خوب شور ہو گیا، تو ذرا سے دیکھا پیچھے، اللہ کے رسول کو دیکھتے ہی پیچھے ہٹنے لگے، ایسے اللہ کے رسول نے ایسے ایسے کیا ہاتھ سے، لیکن حضرت ابو بکر پیچھے آ گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ پہنچے، امامت شروع کی، نماز ہوئی، کھڑے ہو گئے، اب خطبہ ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تعلیم ہو رہی ہے، تقریر فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، امت کو تین باتیں دی۔ پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، اے ابو بکر، جب میں نے تم سے کہا تھا تم اپنے مقام پر رہو تو تم پیچھے کیوں آئے؟ کیا بتایا؟ کہ حضرت ابو بکر کی امامت کو اللہ کے رسول نے قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کے رسول، قحافہ کے بیٹے کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ رسول کی امامت کرے، لہذا میں پیچھے آ گیا۔ پھر کہا، لوگو تم کو کیا ہوا، تالی کیوں پیٹتے ہو؟ تالی مت پیٹا کرو، اگر تم کو لقمہ دینا ہے تو سبحان اللہ کہو، اگر تم کو لقمہ دینا ہے تو اللہ اکبر کہو۔ ایک مسئلہ مل گیا پوری امت کو کہ اگر نماز میں لقمہ دینا ہے تو کیا کرنا ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے دی۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی، یہ نہ سمجھنا نماز کے سلسلے میں میں سستی کر گیا یا میں غافل رہا، ہرگز نہیں، میں پوری طرح کوشش کرتا رہا لیکن بہت دور گیا تھا، دو خاندانوں میں، دو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، اصلاح کرانے گیا تھا، اصلاح کروا کر آنے آنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ جماعت کھڑی ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جھگڑتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان اصلاح کرانا اتنا اہم، اتنا اہم فریضہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں آنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہ بھی پتہ چل گیا امت کو کہ لڑتی ہوئی اس امت کو جوڑنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیغام ملتے چلے گئے۔ اب اس خطبے سے آپ فارغ ہوئے کہ آپ نے اپنی تسبیحات، اپنی دعائیں مکمل کی، اور اس کے بعد سے تھوڑا سا پانی نوش فرماتے ہوئے مغرب کی امامت کی، گھر تشریف لے گئے، خیریت طلب کی، کسی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالی دودھ دیا گیا، کسی گھر میں دو تین کھجوریں، یہی آپ کا اب ڈنر ہے، یہی آپ کا افطار ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے پھر عشاء کی نماز کے لیے تشریف لائے تو دیکھا صحابہ پورے بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے انتظار میں۔ مسکرا کے فرمایا کہ اے نمازیوں، میں تم کو ایک خوشخبری دیتا ہوں، فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں وہ مصلی کے حکم میں ہیں، تم کو نماز کا اجر مل رہا ہے جب تک کہ نماز پڑھ کر تم فارغ نہ ہو جاؤ۔ ایک خوشخبری دی، امامت فرمائی اور کہا کہ جاؤ تم لوگ آرام کر لو، لیکن نبی کے لیے اللہ کا کیا حکم ہوا، اذا فرغت فانصب، کاموں سے اب آپ فارغ ہو گئے، اب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، لگاتار محنت، یہ محنت نکل گئی، سستی آ گئی، تفریح چھا گئی ہے، تفریح کیجیے آپ لیکن اس کے لیے ایک ہیڈ رکھیے، اس کا ٹائم مقرر کیجیے۔ یہ سستی کی کیفیت اس امت پر چھا گئی، یہ سستی ہم نکال کر پھینک دیں، محنت کے عادی بنے، اور اگر ہم لگاتار محنت کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مسلمان جو آج اتنے پسماندہ ہو گئے وہ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ہم ان کو یہ پیغام دے سکتے ہیں۔ اتنا آپ نے الحمدللہ عمدہ کورس کیا، میں آپ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور میں بیگ صاحب کا ہرگز شکریہ ادا نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرا اور ان کا تعلق جو ہے وہ لفظی شکریہ ادا کرنے کا نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے بھی اس کام میں شریک کیا، اگرچہ کہ میں اس کام کا قابل ہرگز نہیں تھا، لیکن میرے لیے نئے آفاق کھلے اور میرے لیے ایک نئی دنیا سامنے آئی۔ لہذا میں بہت دعا دوں گا ان کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے اور ان کی عمر میں برکت عنایت فرمائے کہ انہوں نے مجھے بھی آپ کے ساتھ شامل کر لیا، میں بھی شامل رہا، اور یہ اتنی اچھی ہم نے ایک مدت گزاری ہے اور اتنا پیارا وقت گزارا ہے، اور جو چیزیں ہم کو مل گئی ہیں ان چیزوں کے اوپر اب ہم ثابت قدم رہیں، ہمیشہ ہم جاری رکھیں۔ اور بھی بہت سی اہم باتیں ہیں، وہ لازمی بات ہے، آپ کو بیگ صاحب بتاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔